نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشفع والوتر والليل اذا يسر. محترم حضرات، گزشتہ مجلس میں نے آپ کے سامنے ان 10 دنوں سے متعلق جو آج کل گزر رہے ہیں کچھ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی گئی جس سے ان 10 دنوں کی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے. وہ تو میں نے عرض کر دیا تھا، جتنا بھی اس وقت اللہ نے توفیق دی میں نے بتا دیا تھا. آج 7 تاریخ اس کی گزر رہی ہے، صرف 2 دن باقی ہیں، 8 اور 9. 10واں دن جو ہے وہ عید کا ہے. اللہ تعالی نے 10 دنوں کی قسم تو کھائی تھی، جیسے پچھلی مجلس میں نے بتایا تھا کہ والفجر والیال عشر، 10 دنوں کی قسم. لیکن پھر ان 10 دنوں میں سے 2 کی قسم خصوصیت کے ساتھ اس کے بعد کھائی، والشفع والوتر. شفع کہا جاتا ہے جوڑے، جسے ہماری اردو میں جفت کہتے ہیں، اور وتر کہا جاتا ہے ایک کو اور تنہا کو، جسے ہماری اردو میں طاق کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق. یہ جفت اور طاق کی قسم سے کیا مراد ہے؟ زیادہ لمبی چوڑی بات تو میں کرتا نہیں ہوں، میں تو آپ کے سامنے مغز نکال کر رکھ دیتا ہوں. جفت سے مراد ہے 10واں دن جو ہمارے یہاں عید کا ہے، اور طاق سے مراد ہے 9واں دن جو پرسوں آنے والا ہے، منگل کا ہے، اور اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں. تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے عید کے دن کی، یعنی بقرعید کے دن کی، اور قسم کھائی ہے اس سے پہلے 1 دن کی جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور وہ 9 تاریخ ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں کے اندر یہ 2 دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں اللہ کے، کہ خصوصیت سے ان کی قسم الگ کھائیے. 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہتے ہیں اس کی قسم، اور 10 ذی الحجہ جس کو عید کا دن اور بقرعید کا دن کہتے ہیں اس کی قسم. وہ کیا فضیلت ہے ان کے اندر؟ 9 تاریخ اور 10 تاریخ کے اندر کیا فضیلت ہے؟ اس کو کچھ تھوڑا سا بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. 9ویں تاریخ، یہ حج کا دن ہوتا ہے، جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے. یعنی 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو تمام حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد ہوتی، بے شمار ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، تضرع و زاری کرتے رہتے ہیں، اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے وہ اس کو خوب جانتے ہیں. یہ ایسا دن ہے یوم عرفہ یعنی نو تاریخ، کہ تمام سال میں اللہ تعالی نے حج کے لیے اس دن کو مقرر فرمایا. اور بھی بہت سے دن ہیں رمضان کے ایام، 30 دن رمضان کے ہوتے جو بڑے معزز اور مقدس و مبارک ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اس عظیم عبادت کے لیے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے عبادت ہے اور ان کے اجتماع کا وہاں پر یہ دن ہے مقرر فرمایا ہے، تو 9 تاریخ ذوالحجہ کی مقرر فرمائی. وہ دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، مسلسل نازل ہوتے رہتے ہیں. اللہ کے فرشتوں کی کمی نہیں ہے اور اللہ کی رحمت میں بھی کوئی کمی نہیں. ہم تو اس کی رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ فرشتے ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں، ہماری مسجدوں میں بھی آتے ہیں. لیکن وہ مقامات کے جہاں فرشتے داخل نہیں ہو سکتے، ان مقامات پر نہیں جاتے. وہ گھر اور وہ جگہ کہ جہاں پر فرشتے جا ہی نہیں سکتے، وہاں پر نہیں جاتے. تو فرشتوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نظر رحمت فرماتے ہیں آسمان دنیا سے، ان جمع ہو جانے والے اجتماع کو، اجتماع پر، اور ان کو خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی. یہ خوشخبری 9 تاریخ کی حجاج کے لیے تو ہے ہی، اس میں کوئی کلام نہیں. لیکن ہم میں سے بھی اگر کوئی اس 9 تاریخ کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھے اور اس سے مانگے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا نہ فرمائے. چنانچہ یہ دن ایسا ہے کہ حج جیسی عبادت کے لیے اللہ نے اس کو پسند فرمایا، اور یہ صرف اسی امت کے لیے نہیں بلکہ جب سے حج فرض ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، اس وقت سے لے کر آج تک 9 تاریخ ذوالحجہ کی حج کے لیے مقرر ہے. یہ ایسی عظیم الشان اور اس قدر مبارک تاریخ. اور گزشتہ مجلس میں تو میں نے بیان کر ہی دیا تھا کہ سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں ایک دن کا نفلی روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، کوئی دن ایسا نہیں. صرف یہ 9 تاریخ ذوالحجہ کی ہے جو ہمارے یہاں کے اعتبار سے منگل ہے. اس دن اللہ تعالیٰ جس مومن کو توفیق عطا فرما دے نفلی روزہ رکھنے کی، تو اس کے 2 سال کے گناہ اس طریقے پر کہ پچھلے سال کے گناہ بھی اور آگے آنے والے سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. اور یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ ذوالحجہ کی اس امت کا دن ہے، یہ کسی اور امت کو نہیں ملا. چنانچہ بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو یہ دن نہیں ملا، اور ہم سے پہلے وہی امت تھی. یہ صرف اس امت کا دن، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو خوب ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں. چنانچہ اس 9 تاریخ کے روزے کا جو اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ ترمذی شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے، ایک روزہ رکھ لینا. کمزور سے کمزور آدمی بھی ایک روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن یہ وہی کرے گا کہ جس کو اپنے گناہوں کے معاف کرنے کرانے کی آرزو ہو اور وہ اس کے لیے کوشش کرے, وہی یہ کام کرے. لیکن جو اس کے لیے تیار ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. اس سے زیادہ اور کیا میں کہہ سکتا ہوں. گزشتہ مجلس میں ہی میں نے عرض کیا تھا کہ اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے خوشخبری کہ اس کو مزید ایک سال کی عمر دنیا میں اور مل جائے گی. آپ کو یاد ہوگا میں نے تفصیل سے اس کو بتایا تھا, 9 تاریخ کا روزہ رکھنا گویا 2 کام دیتا ہے ہمارے علم کے اعتبار سے, ورنہ اللہ کے یہاں تو بہت, اللہ کے یہاں تو کوئی کمی نہیں. ایک کام تو یہ دیتا ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے, اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس دن کا نفلی روزہ رکھنے والا اب مزید 1 سال تک اور زندہ رہے. اب آپ خود سوچ لیجیے کہ ہمیں اس دن کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے. روزے کی حالت میں مومن کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. جب 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا تو لا محالہ گناہوں سے بچے گا. جب اس تاریخ کا روزہ رکھے گا تو کچھ نہ کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت بھی کرے گا, اور وہ فرشتے جو کثرت سے نازل ہوتے ہیں اس دن میں, ان کی جانب سے جو رحمتیں اللہ کی تقسیم ہوتی ہیں, ان کے ہاتھوں سے جو اللہ کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں, ان کا حقدار بن جائے. ایک دن کا روزہ کوئی بڑی بات نہیں. یہ تو میں نے دن کے بارے میں عرض کری ہے جو 9 تاریخ کا دن ہے, لیکن 9 تاریخ کی جو رات ہے اور وہ دن آنے سے پہلے, ہمارے یہاں کے اعتبار سے پیر کا دن گزرنے کے بعد جو تاریخ جو رات شروع ہوگی وہ 9 تاریخ کی رات ہے. یہ بھی معمولی نہیں, اس کے اندر بھی اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. اس رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خوب نوازتے ہیں اپنے بندوں کو. یہ رات جو منگل سے پہلے آئے گی ہمارے یہاں کے اعتبار سے یہ عبادت کی رات ہے. جتنی بھی طاقت یہ واہی تباہی مشغلوں میں مشغول رہنے کی رات نہیں, اس لیے کہ یہ رات بڑی مبارک ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ شب قدر جیسی, اور شب قدر کی حقیقت سے تقریباً ہر مومن اور ہر مومنہ واقف ہے. تو اس رات میں عبادت کرنا ایسا ہے کہ جیسے شب قدر میں عبادت کر. گزشتہ مجلس میں اس کو بھی بیان کر چکا تھا, اس لیے مزید اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ 9 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ ہمارے یہاں عید کی رات ہے, یہ بھی عبادت کی رات, یہ بھی اللہ کو راضی کر لینے کی رات, یہ ہو ہا کرنے کی رات نہیں, یہ رقص و سرود کی رات نہیں, یہ گناہوں میں اپنی زندگی گزارنے کا, یہ رات گزارنے کی نہیں, بلکہ یہ رات بھی اپنے رب کو راضی کر لینے کی رات ہے. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مومن عید کی رات میں عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے. جب لوگوں کے دلوں پر مردنی چھائی ہوگی تو عید کی رات میں عبادت کرنے والے کا دل زندہ ہو, اور دل کی زندگی آپ جانتے ہیں کہ کیا چیز, اور واضح الفاظ میں اس کی تشریح کر دوں کہ جب کوئی ہنگامہ پیش آتا ہے, فتنے پیش آتے ہیں, مار کٹائی اور خونریزی سامنے ہوتی ہے اور اپنے گھر کے چاروں طرف ہوتی ہے, اللہ محفوظ رکھے, بتائیے اس وقت وہاں رہنے والوں کے دل مردہ ہوں گے یا زندہ ہوں گے, یہ بتائیے. ظاہر بات ہے کہ ہر شریف آدمی یہی کہے گا کہ دل مردہ ہے, کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا, زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں. ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ شب عید میں عبادت کرنے والے کے دل کو زندہ رکھتے ہیں. اس کے دل پر نہ مایوسی چھاتی ہے, نہ قنوطیت اس کے دل پر آتی ہے, اور نہ اس کے دل میں کوئی ایسی ویسی بات آتی ہے. اور واضح الفاظ میں, اس دنیا کے اندر جب فتنوں کا دور ہوگا, فتنے جیسے کہ آج کل, اور لوگوں کے قلوب مردہ ہوں گے ان فتنوں کی وجہ سے, تو عید کی شب میں عبادت کرنے والا جو ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا, وہ ویسے ہی اللہ کی طرف متوجہ رہے. یہ تو دنیا کے اندر ہے, اور ذرا اس کو وچی کیجیے اور دیکھیے کہ میدان حشر میں کس کے دل زندہ ہوں گے, کس کے مردہ ہوں گے, ذرا غور کیجیے. آخرت میں کیا حال ہوگا مخلوق کا, دلوں پر مردنی چھائی ہوگی یا دلوں پر زندگی ہوگی؟ آپ حضرات کچھ نہ کچھ واقف ہیں حشر کے حالات سے اور آخرت کے معاملات سے. برجستہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ اس قدر ہولناک منظر ہوگا اور اس قدر بھیانک نقشہ ہوگا کہ کسی کا دل بھی زندہ نہ ہوگا, سب مردہ دل ہوگا. لیکن شب عید میں عبادت کرنے والا اس وقت بھی زندہ دل ہوگا. یہ ہے اس رات کی برکت, اور اس رات کے اندر جو اللہ نے رحمتیں رکھی ہیں اس کا مختصر سا بیان ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ چند راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالی بندوں کی دعا قبول فرماتے ہیں, جس میں شب قدر بھی ہے. اسی میں بیان کیا کہ عید کی رات بھی ایسی ہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرما دیتے ہیں. کیوں صاحب, ذرا سوچیں, ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ ہماری دعائیں قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ؟ بہترین وقت ہے آنے والی رات, جو عید کی رات کہلاتی ہے, بہترین وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا. اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے, اور جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کر لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام رات بیدار رہیں, اور نہ یہ حکم ہے. حکم تو یہ ہے کہ جتنی طاقت ہے اس کے مطابق بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیں, گناہوں سے استغفار کر لیں وغیرہ وغیرہ. یہ 9 تاریخ کا میں نے بیان کیا جس کی قسم کھائی ہے قرآن کریم. آگے 10واں دن ہے جو عید کا دن کہلاتا ہے. یہ عید جو آنے والی ہے یہ بڑی عید ہے, اور جو گزر گئی رمضان کے بعد وہ چھوٹی عید تھی. اللہ کے دربار میں بھی آنے والی عید بڑی ہے اور معظم ہے. لہذا گزری ہوئی عید کے اندر اللہ نے جس قدر بھی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں, اس سے بدر جہاں زیادہ اس آنے والی عید کے اندر. یہ عید اللہ کے یہاں اس قدر مقبول ہے کہ جس کو میں اپنے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا. مختصراً اتنا سمجھ لیجیے کہ اس عید کے اندر کئی فریضے اور کئی اللہ تعالی کے احکام مومن بندے ادا کرتے ہیں. پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں عید, جو تقریباً ہر مومن کرتا ہے. دوسرا فریضہ اس دن میں یہ ہے کہ صاحب حیثیت پر قربانی لازم, عید کی نماز سے فارغ ہو کر وہ قربانی کے لیے لگ جاتا ہے, اور اس میں جس قدر محنت اور مشقت اٹھانا پڑتی ہے آپ ہم خوب جانتے ہیں, بالخصوص کراچی جیسے شہر میں اور دوسرے بڑے شہروں میں. جانور کا ملنا مشکل, اگر وہ مل گیا تو اس کی نگہداشت مشکل, کیونکہ چوریاں بہت ہوتی ہیں. نگہداشت بھی ہو گئی تو وقت آ گیا تو پھر قصاب کا ملنا مشکل, قصاب بھی مل گیا تو پھر اسے اپنے پسند کے مطابق کام کرانا مشکل. یہ تمام مراحل پیش آتے ہیں. یقین رکھیے کہ ایک ایک محنت اور ایک ایک مشقت پر اللہ کے یہاں سے بڑا اجر ملتا ہے. اس لیے خوش دلی کے ساتھ اس تمام محنت کو برداشت کریں, انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے. قربانی ہوتی ہے صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے, اور قربانی کے یہ صرف تین دن, ایک دن تو ہے دس اور دوسرا ہے گیارہ, پھر ہے بارہ. ان تین دن کے اندر یہ قربانی ہے. اس کے علاوہ سال بھر تک کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں قربانی ہو. جانور ضرور ذبح کیجئے, حلال ہو جائے گا, اس کا کھانا درست ہو جائے گا, لیکن قربانی کا جو اجر و ثواب ہے وہ صرف تین دن کے لیے. ان میں بھی پہلے دن سب سے زیادہ ہے, کیونکہ اس میں بڑی مشقت اٹھانا پڑتی. دوسرے دن اس سے کم ہے, تیسرے دن اس سے کم ہے. یہ قربانی جس کے اندر ہمیں مشقتیں برداشت کرنا پڑتی, اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی شخص کوئی بندہ ان ایام میں قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے یہ عمل اس کا اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے. یہ عمل کتنا بڑا ہو گیا, کتنا مقبول ہو گیا, خون کا قطرہ ابھی گرا نہیں ہے زمین پر کہ عمل مقبول, اس کی قربانی مقبول. اس لیے آپ نے فرمایا کہ خوب خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. یہ نہ سمجھو کہ اس کے اندر خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے غلط تصورات سے کہ اس کے اندر سرمایہ کو برباد کرنا ہے. بالکل نہ سمجھیے. حدیث شریف نے بتا دیا کہ اس کے بڑے فائدے ہیں. ہاں یہ دنیا میں بھی فائدہ کہ کھانے کو گوشت ملتا ہے, دوستوں کو دینے کے لیے ملتا ہے, فقیروں کو دینے کے لیے حلال گوشت مل جاتا ہے. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا, یاد آیا کہ ایک گوشت جو حلال طریقے سے ایک جانور ذبح کیا گیا ہے بازار سے خرید کر لائیے, اور ایک وہ جو ان قربانی کے ایام میں اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے اس کو لیجیے. دونوں کے ذائقے میں آپ بڑا فرق محسوس کریں گے. دونوں کا ذائقہ مختلف ہے. وہ جو اللہ کے نام پر قربانی کی گئی ہے بڑا لذیذ ہوتا ہے, اور اس کی یہ خاصیت بھی لکھی ہے علماء نے کہ کتنا ہی کھا لو پیٹ خراب نہیں کرے, اور کوئی دوسری بیماری بھی نہیں آئے گی. جبکہ بازار سے خریدا ہوا حلال گوشت اس کے اندر یہ تاثیر ہوئی, تو کتنا بڑا فائدہ ہے اس کے اندر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تو یہ تمہیں حلال گوشت مل گیا, بہترین گوشت مل گیا, خوب کھاؤ خوب پیو, دوستوں کو کھلاؤ, فقیروں کی مدد کرو, اور آخرت کے اندر بھی یہ قربانی کام دے گی. یعنی یہ تین دن کی قربانی, اس کے علاوہ نہیں. چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے, آپ نے فرمایا کہ تم اب موٹے تازے اور فربہ جانور کی قربانی کرو, اس لیے کہ یہ قربانی کا جانور تمہارے لیے پل صراط پر سواری بنے گا, آخرت میں بھی کام آ رہا ہے, دنیا میں بھی کام آیا اور آخرت میں بھی کام آ رہا ہے, پل صراط پر سواری بنے گا. اور پل صراط کا تصور اجمالی طریقے سے ہر مومن اور ہر مومنہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے. حدیث شریف اس کے اندر ہے, اور بہت سی حدیثیں ہیں جس کو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ پھسلنے کی جگہ ہے, لغزش کی جگہ ہے, اور اتنا سمجھ لیجئے کہ پل صراط سے آدمی گزرے گا اور ہر بندہ گزرے گا, ہر مومن گزرے گا خصوصیت کے ساتھ, جو جہنم کے اوپر ہوگا. یہ ایک راستہ ہے, ایک پل ہے جو نہایت باریک ہے, اور بہت سی اس کے اندر نزاکت ہے. بندہ گزرے گا اس پل کے اوپر سے, عبور کرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا, اس سے پہلے نہیں. یہ اس قدر سخت مقام اور کٹھن مقام ہے کہ انبیاء کرام تمام کے تمام علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ ادھر سے گزریں گے اس کے اوپر سے گزریں گے تو ان کی زبان پر دعا یہ ہوگی جیسا کہ حدیث بخاری کے اندر آیا ہے، یا رب سلم سلم، اللہم سلم سلم، سلامتی کے ساتھ گزار دے، سلامتی کے ساتھ گزار دے. یہ انبیاء کرام جو بالکل معصوم ہیں اور سیدھے جنت میں جانے والے ہیں لیکن گزر رہے ہیں اس اوپر، سلامتی کے ساتھ گزار دے. یہ اس قدر کٹھن مقام، اس مقام پر جس نے اللہ کے لیے قربانی کی ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق موٹے تازے اور فربے جانور کی قربانی کی ہے، وہ جانور اس کو لے کر اپنی پشت پر سوار کر کے بچوں سمجھیے کہ جیسے نہایت تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے، اس تیز رفتاری کے ساتھ اس کے اوپر چلے جائے گا گزار لے. اس کٹھن مقام میں کام آنے والی چیز قربانی، اس لیے اس کو نہایت خوش دلی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس فریضے کو انجام دی. اللہ نے قبول فرما لیا تو دنیا کے اندر بھی برکت، آخرت میں بھی برکت. آج اس کے سلسلے میں اور بھی حدیثیں ہیں لیکن میں صرف اتنا ہی آپ کے سامنے بیان کروں گا. آخر میں اتنی بات اور سمجھ لیجیے کہ یہ دن جو آ رہے ہیں 9 تاریخ سے لے کر 13 تک، یہ اللہ کے یہاں بڑے مقدس دن ہیں. حجاج صاحبان جانتے ہیں کہ 9 تاریخ ہوتی ہے عرفات کے میدان میں، اور 10, 11, 12 اور 13 بھی اگر کوئی چاہے وہ ہوتی ہے منا. یہ چونکہ مبارک ایام ہیں اس لیے ان ایام میں تکبیرات تشریق کا حکم ہے. تکبیر تشریق وہی ہے جو آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر کہنا مردوں کو بلند آواز سے اور خواتین کو پست آواز سے لازم ہے، ضروری ہے. یعنی اگر کوئی قصدن اس کو چھوڑ دے گا تو گناہگار ہو، خواتین اگر قصدن چھوڑ دیں گے تو گناہگار ہو، اس لیے اس کا اہتمام کریں. ہر فرض نماز کے بعد 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک، 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر تشریق ہر مومن اور مومنہ پر لازم ہے. مرد کہیں بلند آواز سے اور عورتیں کہیں پست آواز سے، لیکن لازم ہے، اس کو ترک نہ دیا جائے. مردوں کے لیے تو بڑی آسانی کہ ان سے یہ تکبیر چھوٹ ہی نہیں سکتی، جماعت میں شریک ہو جائیں، جماعت کی پابندی کریں، پہلی رکعت یعنی تکبیرہ اولیٰ کے اندر شریک ہو جائیں، اس مجمع کے اندر نمازیوں کے مجمع کے اندر کسی نہ کسی کو تکبیر یاد آئے گی اور وہ بلند آواز سے رہے گا پھر سب کو یاد آ جائے گی. تو جماعت سے نماز پڑھنے والے کی تکبیر تشریف فوت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس فریضے پر آسانی کے ساتھ عمل کرا دیتے ہیں. اس لیے اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں کہ یہ بھی ان 5 دنوں کے لیے خاص عبادت ہے، سال بھر میں کسی دن میں بھی یہ تکبیر ضروری نہیں، کسی نماز کے بعد ضروری نہیں، دوسرے اذکار تو ہیں لیکن یہ تکبیر نہیں، یہ تکبیر خاص ہے ان 5 دنوں کے ساتھ، 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر ہوگی، اور ہر مرد پر، ہر نمازی پر ہوگی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، تنہا نماز پڑھے یا جماعت سے نماز پڑھے، ہر صورت میں اس کے اوپر ہوگی، بیمار ہو یا تندرست، کوئی اس سے مستثنی نہیں. اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں اور ان ایام سے اللہ تعالی ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ان ایام میں ہمیں اپنے آپ کو راضی کر لینے کی توفیق عطا فرمائیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائیں, ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیں, اور اللہ رب العزت ہم سب کے اور تمام مسلمانوں کے جان و مال کی, عزت و آبرو کی اور ایمان کی حفاظت فرمائیں, اور اللہ تعالی ہمیں شیطانوں سے, ڈاکوؤں سے, دہشت گردوں سے, چوروں سے, چکاروں سے, ظالموں سے, قاتلوں سے اور ناہبوں سے, لوٹنے والوں سے اور اسی طریقے سے کاریں چھیننے والوں سے اپنی مضبوط پناہ میں رکھیں. اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائیں برحمتک یا ارحم الراحمین.